السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح بھی پڑھ کے سنایا گیا تھا کچھ تھوڑا سا حصہ, اب اس وقت پھر سناتا ہوں کیونکہ صبح بہت سے لوگ تھے نہیں اس وقت. ایک جامعہ اس کا ہے کہ حضرت والا کا یہ بیان سندھ بلوچ سوسائٹی میں زمین کی خریداری کے موقع پر ہوا اور حضرت رحمت اللہ علیہ سندھ بلوچ خود تشریف لائے تھے. حضرت کے احباب متعلقین کا ہزاروں کا اجتماع تھا. افتتاح میں سندھ بلوچ سوسائٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری سب بیٹھے ہوئے تھے. نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا ہو جائے پتلا چل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین بھی جو آپ کے تابعدار غلام ہیں یہ سب آپ کے لیے کافی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی تلاوت کی گئی, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین بھی جو آپ کے تابعدار غلام ہیں اور یہ سب آپ کے لیے کافی ہیں. اس مقام پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم دیکھیے, سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو مومنین کے کافی ہونے کا جو فرمان ہے اس کی کیا ضرورت تھی, کہاں خالق کہاں یہ عاجز مخلوق. ایک قادر مطلق کا اپنی کفایت کے بعد یعنی اپنی کافی ہونے کے بعد ایک عاجز مخلوق کی کفایت کا بیان فرمانا کیا معنی رکھتا ہے. تو فرمایا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں, یعنی کافی ہونا دو قسم پر ہے, ایک حقیقی کافی ہونا اور ایک ظاہری شان و شوکت دکھلانے کے لیے. پہلے کا نام کفایت حقیقیہ ہے اور دوسرے کا نام کفایت ظاہرہ ہے. یعنی حقیقی کفایت تو پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا, لیکن جو دوسری کفایت بیان ہوئی کہ ومن اتبعک من المؤمنین, جو مومنین ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں, تو اس کا نام کفایت ظاہرہ ہے. یعنی ظاہری شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے یہ بیان فرمایا, ورنہ ضرورت نہیں, اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کفایت ظاہرہ کی. یہ ہم صحابہ کو شان و شوکت دکھانے کے لیے اسلام کی اور کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے وامن اتباعہ کا من المؤمنین اسی کو فرما دیں کہ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کافی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ بھی لاتا تو بھی اللہ آپ کی حفاظت کے لیے تنہا کافی تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کفایت ظاہرہ بھی حاصل ہو گئی، یعنی ظاہری طور پر شان و شوکت حاصل ہو گئی. یہ سوپ ٹھنڈک نہیں گئی کہ کافروں کے دلوں پر روب طاری ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے کبھی کعبہ شریف میں نماز نہیں ہوئی تھی، سب چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہیں. تو عرض کیا جب ہم حق پر ہیں فکیف ہذا الاختفاء، تو پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو صفیں بنائیں، ایک صف کے امیر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صف کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بیچ میں شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، 20 پروانے ادھر 20 پروانے ادھر، اور شمع نبوت کو بیچ میں لے کر کعبے میں پہلی نماز ادا ہوئی. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کو ظاہری طاقت اور شان و شوکت نصیب ہوئی، اسی طرح آج اللہ تعالی کا کرم ہے کہ سلسلہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بھی ظاہری طاقت حاصل ہے. سلسلہ تھانوی کے لیے اللہ تعالی نے غیب سے اسباب پیدا فرمائے. چیئرمین، سیکرٹری، سب کو اللہ پاک نے دوست بنوا دیا. افتتاح میں چیئرمین اور سیکرٹری سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس دن انہوں نے کہا کہ انسٹام پر جو مضمون آپ چاہیں لکھ دیں، ہم اس پر دستخط کر دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب حضرت والا کی زیارت ہوئی پہلے تو انہیں کچھ پسو پیش تھا اس کو دینے کے لیے زمین، پھر جب حضرت والا کو دیکھا تو پھر یہ انہوں لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ مضمون جو چاہیں آپ لکھ دیں، ہم دستخط کر دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دعا کرو یہ بستی اللہ والی بن جائے، اللہ والوں کی بستی بن جائے، اللہ کی محبت میں رونے والے اور اس کی محبت میں جان دینے والے اور ان کو یاد کرنے والے یہاں جمع ہو جائیں. شرق و غرب اور شمال و جنوب سے تمام اولیاء اللہ کو یہاں بسا دے جن میں آپس میں خوب مناسبت ہو، کیونکہ مناسبت ہونا اور ولی اللہ ہونے میں فرق ہے. ممکن ہے کہ دونوں ولی اللہ ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں یہاں تصویر کھینچنا چاہے ڈیجیٹل سے ہو چاہے کیمرے سے ہو کسی صورت سے جائز نہیں ہے. تصویر کا سخت گناہ ہے، خصوصاً جو اہل دین ہیں ان کو تو اس سے بہت بچنا چاہیے. جو دنیا دار ہیں دین سے واسطہ نہیں رکھتے تو ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو کون روک سکتا ہے. لیکن جو اللہ کے نے جن کو توفیق دی دین پر عمل کرنے کی، تو وہ پھر پورا عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کی نافرمانی سے جس بات نافرمانی کی ہو اس میں اس سے ایسے بچو جیسے سانپ سے بچتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ولی میں آپس میں مناسبت ہو، ممکن ہے کہ دونوں ولی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ ان میں مناسبت بھی ہو. حکیم تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے، آپس میں بول چال بند تھی. کسی نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، یہ آپ کے شاگرد ہیں، دونوں آپ کے خلیفہ ہیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا آپس میں بالکل ہی ملنا جلنا نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ جب قلوب میں مناسبت نہ ہو تو ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے، جب مناسبت نہ ہو دلوں میں تو ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے، یعنی ان کا آپس میں الگ رہنا نہ ملنا جلنا وہ آپس میں ملنے جلنے سے بہتر ہے، کیونکہ جب مناسبت نہیں ہوگی تو ایک دوسرے پر اعتراض ہوگا، اس کو ان پر ان کو اس پر، تو نتیجہ یہ ہوگا کھٹ کھٹ ہوگی، تو آپس میں رنجش رہے گی. ان کا اتفاق ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے، یہ حکیمانہ جواب ہے، یہ معمولی جواب نہیں ہے. یہ جملہ محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مقات میں لکھا ہے کہ جب قلوب نہ ملتے ہوں اور مزاج میں فرق ہو، اختلاف ہو، ہر وقت کھٹ کھٹ تو میں ہو رہی ہو، تو رب حجرن جمیل، بعض جدائیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں. اور حجر جمیل کی تفسیر کیا ہے؟ حجرن جمیلا قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حجر جمیل کے معنی ہے خوبصورت جدائی، اور خوبصورت جدائی وہ ہے کہ لا شکوا فیہ ولا انتقام، جس میں نہ شکایت ہو نہ انتقام ہو. لہذا ملا علی قاری فرماتے ہیں رب حجر جمیل خیر من مخالطة مرضیۃ، آپس کے اختلافات سے خوبصورت جدائیاں بہتر ہیں. میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مناسبت کے لوگوں کو یہاں جمع کر دے، میرے سب احباب میں آپس میں ایسی مناسبت ہو کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے، اپنے احباب کی آپس میں محبت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یا نہیں. اس لیے علامہ شاوی نے بھی لکھا ہے کہ جس شخص کا کسی سے دل نہ ملتا ہو، آپس میں اختلاف ہو، اور جسے دیکھ کر دل میں انقباض ہوتا ہو، اس کا عیادت کرنا بھی مسنون نہیں ہے. وہ مریض کی عیادت نہ کرے، کیونکہ اسے دیکھ کر دل کو اور پریشانی ہوگی کہ اوہ میری توبہ، یہ بلا کہاں سے آ رہی ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عیادت کا مقصد تسلی ہے. انشراح ہے، کیونکہ خوشی سے طبیعت میں قوت آتی ہے، طبیعت کی قوت مرض کو دور کرتی ہے. لہذا ان لوگوں کے لیے عیادت سنت ہے جن کو دیکھ کر مریض کو خوشی ہو، اور جس سے ہمیشہ لڑائی رہی ہو اس کو دیکھ کر اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا، اگر 103 بخار ہے تو 104 ہو جائے گا. کیا شان ہے ہمارے فقہا کی، قربان جائیے کیسے کیسے راز ہیں شریعت میں. کبھی یہ باتیں سنی تھی، حضرت فرماتے ہیں اس فقیر کی قدر کر لو، میری کتب بینی سے میری قطب بینی زیادہ ہے، یعنی کتابوں کے پڑھنے سے قطب بینی، اللہ والوں کا مطالعہ، ان کی خدمت، ان کی صحبت میں رہنا، یہ میری کتابوں کے مطالعے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، صرف اسی ایک نعمت کا اکثر شکر ادا بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے محبوبین اور اولیاء کرام جن کو امت سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، گمان کے درجے میں کہتا ہوں لیکن دعویٰ نہیں کرتا، کہ جن سے ساری امت حسن رکھتی ہے، انہیں ولی اللہ سمجھتی ہے، اختر نے ایسے لوگوں کی طویل صحبت اٹھائی ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں اقصد کی جوانی گزری, ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 مرتبہ زیارت ہوئی. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ اختر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا کہ آپ کی چشم مبارک کے لال لال ڈورے بھی مجھ کو نظر آئے, اور میں نے خواب ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عبد الغنی, آج تو نے مجھ کو خوب دیکھ لیا. ایسے بزرگوں کی 16 سال کی صحبت کیا ایسے ہی رائگاں ہو جائے گی؟ یک زمانے جبکہ یک زمانے صحبت با اولیاء پر سارا معاملہ ہے کہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے مجھے ایسے شیخ کی صحبت عطا فرمائی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مجاہدات کی ایک جھلک, اور یہ بھی سمجھ لیں کہ فجر پر کہ حضرت کے یہاں مال مرغن نہیں ہوتا تھا, شیخ صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے, فجر پڑھ کر ایک قطرہ پانی ایک قطرہ چائے کچھ نہیں پیتے تھے. شیخ 1 بجے کھانا کھاتے تھے, اور جوانی میں میری بھوک سے اضطراری حالت ہوتی تھی, لیکن میں یہی کہتا تھا کہ میرا شیخ ناشتہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. اس طرح سے اپنے شیخ کے ساتھ میری جوانی گزری ہے. ہمارے شیخ مرغن حلوہ والے پیر نہیں تھے, حضرت کا مزاج کچھ اور ہی تھا. حضرت 8-8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, 1 بجے تک ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ سوچئے جوانی میں ناشتے کے بغیر 1 بجے تک رہنا اللہ ہی کا فضل ہے, ورنہ شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ ارے 15 سال انہوں نے مال بھی خوب اڑایا ہوگا, اب دیکھ لو کیسا مال اڑایا ہے کہ 1 بجے تک کچھ نہیں کھاتا تھا, نہ چائے نہ ناشتہ نہ کھانا نہ پانی. پھر 1 بجے حضرت خوب مزے لے کر کھاتے تھے, کیونکہ اس وقت تک بھوک خوب چمک اٹھتی تھی. دال روٹی چٹنی بھی لذیذ معلوم ہوتی تھی. کبھی قربانی کے زمانے میں کباب وغیرہ آتے تھے, لیکن عام حالات میں حضرت کو اس طرف فکر ہی نہیں ہوتی تھی. حضرت کا زیادہ تر وقت اللہ کے عشق و محبت اور ذکر میں گزرتا تھا, اور حضرت جب بیان کرتے تھے تو آنسو کا ایک قطرہ آنکھ سے بہ کر رخسار پر اپنی جگہ بنا لیتا تھا, اور بیان کے آخر تک چاندی کی طرح چمکتا رہتا تھا. پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ مقام پکڑ لیتا تھا کہ گرتا نہیں تھا. یہ کوئی خاص بات تھی. میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ سے فرمایا, یعنی حضرت پھولپوری سے فرمایا کہ ایک مضمون میں بیان کرتا ہوں مگر کھولنا مضمون آپ بیان کرتے ہیں تو دل پر زلزلہ آ جاتا ہے. کس درد محبت سے آپ بیان کرتے ہیں تو ہر شخص کے مضمون میں علوم میں اس شخص کے درد محبت کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضمون بیان فرمائے اور ساری امت اسی مضمون کو بیان کرے تو کوئی حضرت ابو بکر کے بیان کو پہنچ سکتا ہے؟ بیان اور علم اور چیز ہے, اور درد دل اور چیز ہے. درد دل اور بیان دل اصل میں ترجمان دل ہوتا ہے. درد دل کی ترجمان زبان ہے، جیسا دل ہوگا ویسا ہی ترجمان ہوگا، جس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ترجمان یعنی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، لوٹے سے جو گراؤ گے تو وہی نکلے گا جو لوٹے میں ہوگا۔ تو زبان ایک ٹوٹی ہے، دل میں جتنا زیادہ حق تعالیٰ سے تعلق ہوگا اتنا ہی اس کی زبان سے علوم و معرفت اور درد محبت نشر ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو، علم دین ضرور حاصل کرو، خوب مبارک ہو، لیکن کسی درد دل والے کے پاس بھی کچھ دن اس کی صحبت میں رہ لو، اس سے علم بھی ملے گا اور درد دل بھی ملے گا۔ اس لیے ہم پڑھاتے تو ہیں مگر پابندی سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت والا اس وقت دو طالب علم تھے، ان کو مشکات پڑھایا کرتے تھے، اور ایک طالب علم آئے تھے ریونین سے، ان کو حضرت والا تفسیر پڑھاتے تھے، وہ فارغ تھے ہندوستان میں کسی وقت۔ اس لیے ہم پڑھاتے تو ہیں مگر پابندی سے نہیں پڑھاتے، کبھی سبق ہوا کبھی نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اسی سے ہمارے دوستوں کو نفع ہو جاتا ہے۔ مختلف زمینوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ہر زمین پر اس کا اثر الگ الگ ہوتا ہے، اور زرخیز زمین پر بارش میں پودے اگ جاتے ہیں، مگر پتھریلی اور بنجر زمین پر کچھ نہیں اگتا۔ اسی طرح ہر دل میں بھی مختلف صلاحیتیں ہیں، جیسے صحابہ تو سبھی تھے، لیکن جائے صدیق میں جو صلاحیت تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچی، تو اپنی صلاحیت بھی کارگر ہوتی ہے۔ اور مشیت الہیہ بھی، یعنی صلاحیت بھی اس میں کام کرتی ہے، کام آتی ہے اللہ کے راستے میں، اور ساتھ اللہ کی مشیت بھی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہ لیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو ایسی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور ورنہ شیخ کتنا ہی قابل ہو لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ کسی کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مرید تھے، مگر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو اللہ تعالی نے وہ درجہ دیا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ حضرت عقیم الامت تھانوی نے میرے شیخ حضرت پھولپوری سے فرمایا کہ عبدالغنی، چونکہ آپ میرے خاص ہیں اس لیے آپ کو ایک خاص راز کی بات بتاتا ہوں۔ ایک دن خانقاہ میں کوئی نہیں تھا، صرف میرے شیخ حضرت حاجی صاحب تھے اور میں تھا، یعنی حضرت بارہ تھانوی تھے اور صرف حاجی صاحب تھے، کوئی نہیں تھا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی میرے تمام مریدوں میں سب سے آگے گئے، لیکن اب میرے قلب کی آواز یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی دونوں سے آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس سلسلے سے جوڑا، اس کا بھی شکر کرو۔ بہت سے ایسے سلسلے ہیں کہ پتا نہیں نفس و شیطان کہاں لے جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تھانوی سلسلے میں شریعت، سنت، طریقت سب کچھ شامل ہے، اور اعتدال ہے کہ سنت و شریعت سے کہیں تجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی نبوت کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت وراموز یلبا منات، یعنی اے اللہ جو آپ ہم کو دینا چاہیں اس کو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو دینے سے نہیں روک سکتی. لا مانع میں لا نفی جنس سے، یعنی جنس کی نفی نہیں ہے بلکہ جنس سے حکم کی نفی ہے، یعنی کوئی طاقت اس کو دینے سے آپ کو روک نہیں سکتی. یہ جملہ دیکھ لیجیے گا، یہ جملہ صحیح ہے، غلط لکھا ہے، یعنی کوئی طاقت اس کو دینے سے آپ کو روک نہیں سکتی. اب بتاؤ، اللہ نے مجھے یہ علوم سڑک پر عطا فرمائے ہیں، درد دل سے بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا، میدانوں اور جنگلوں میں دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ میرا ذوق ہے، لیکن اس فقیر کو خاص بھی نہیں پہچان سکتے، اور ہم بھی اپنے بزرگوں کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہر شخص کے دل کو اللہ ایک ایسی چیز دیتا ہے جو دوسرے کو نہیں دیتے. یہ توحید کا اثر ہے. اللہ واحد ہے تو وہ اپنی وحدانیت کا اثر اپنے بندوں پر الگ الگ دکھاتی ہے، کہ ہر بندے کی شکل الگ بنائی، ہر ایک کی صورت الگ ہوتی ہے تاکہ وحدانیت ظاہر ہو. مجال نہیں کہ ایک کی شکل دوسرے سے بالکل مل جائے. تھوڑی بہت مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں فرق ضرور پایا جائے گا. اسی طرح ہر ایک سیرت میں بھی فرق ڈال دیا، صورت سیرت مزاج اور طرز بندگی میں بھی فرق پایا جاتا ہے. اور ہر بندے کی ادائے بندگی کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ ادائے بندگی کے ہر ایک درجات الگ الگ عطا فرمائے. بعضوں میں وفائے بندگی نہیں ہوتی، اور بعضوں میں جان دینے تک کا جذبہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صورت سیرت شکل تو سب بنائی الگ الگ، لیکن مزاج بھی الگ بنایا اور بندگی کی ادائیں بھی الگ بنائی. یعنی طریق ان کو بہت سے لوگوں میں جان دینے کا اللہ کا جذبہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتا. بہت سے میں اشد محبت ہوتی ہے، بہت سے میں کم ہوتی ہے. بعض میں جان دینے تک کا جذبہ ہوتا ہے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. بعض میں اللہ تعالی پر جان دینے کا جذبہ ہوتا ہے. گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی کتی ان کے سامنے دم دبا کر بھاگ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہمت عطا فرمائے کہ حسین سے حسین شکل سامنے آ جائے، مگر ہم اس کو نہ دیکھیں. کہاں اللہ، کہاں یہ عاجز فانی مخلوق. اور پھر تجزیہ بھی تو کرو کہ جن صورتوں کے لیے شیطان ہم کو بہکاتا ہے ان کے پیٹ میں پیشاب پاخانہ بھرا ہوا ہے، اور اگر ان کی روح نکل جائے تو ان کی لاش کو دیکھنا اور وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے. جس پر جان دے رہے تھے اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی سے پناہ طلب کریں کہ مجاز سے، شکل پرستی اور صورت پرستی سے خدا بچائے. ہماری روح اس وقت تک جسم کے تقاضوں سے آزاد نہیں ہوگی جب تک وہ مٹی کی دلدل میں پھنسی رہے گی، مٹی کی شکلوں سے محبت کرتی رہے گی. شیطان ہماری مٹی کو مٹی کی دلدل میں پھنساتا رہے گا، اور جب مٹی پھنستی ہے تو روح بھی پھنستی ہے. گناہ جس بھی تو کرتا ہے، روح گناہ نہیں کرتی. کیا روح کے پاس اعضائے گناہ ہیں؟ روح کے ہاتھ نہیں ہیں کہ وہ چوری کرے؟ روح کے آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ حسینوں کو دیکھے؟ روح کے پاؤں نہیں ہیں کہ حسینوں کی گلیوں میں جائے اور سنیما گھروں کے چکر لگائے؟ جب روح مغلوب ہو جاتی ہے اور نفس دشمن غالب آ جاتا ہے تو دشمن اسے اپنے کام میں لگا لیتا ہے. جیسے کوئی دشمن کو پکڑ لے اور کہے کہ آپ ابا کو کہ اپنے ابا کو گالی دے ورنہ ابھی مارتا ہوں, اب وہ بیچارہ مجبوراً ابا کو گالی دے گا کیونکہ مجبور ہے. آپ بتائیے اگر کوئی کسی کو اغوا کر کے جنگل میں لے جائے تو اب وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح نفس و شیطان روح کو اغوا کر لیتے ہیں, یعنی روح پر غالب آ جاتے ہیں, تو روح بیچاری بے کس ہوتی ہے, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, اتنی بڑی داڑھی اور ایسی کرتوت کہ حسینوں کو دیکھ رہا ہے. تو روح کو کمزور مت بناؤ, روح کو غالب کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت اٹھائی جاتی ہے تاکہ ہم پر روحانیت غالب ہو. جب سجدہ کرو گے کیونکہ اس کو محسوس ہوگا کہ میری روح سجدہ کر رہی ہے, کہ یہ روح ہی تو ہے جو اس جسم سے سجدہ کراتی ہے. اگر روح نہ ہو تو سجدہ کر سکتے ہو, تو اصل میں روح ساجد ہوتی ہے. روح کے لیے یہ جسمانی اعضاء آلات ہیں, یہ سر اعلی سجدہ ہے. اصل میں تو روح اللہ کے حضور میں سجدہ کرتی ہے, روح ہی سبحان ربی العالی کہتی ہے. اگر ابھی روح نکل جائے تو کوئی سبحان ربی العالی بھلا کہہ سکے گا؟ تو معلوم ہوا کہ سارا کھیل روح کا ہے. کہاں جسموں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, جب روح جس پر غالب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ روح کو وہ نعمت دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے اجسام حسین اجسام حسین جس میں پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو وہ نعمت دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے حسین جسم ہیں سب کے حسن کا نچوڑ اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے نام میں پلاتا ہے. یہ وہ مہکدہ ہے جو اس کو سارے عالم سے بے نیاز کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مہکدہ ہے. جب اللہ ساقی ہو گیا اور اللہ اپنی محبت کی پلائے گا تو اللہ سارے عالم سے اس کو بے نیاز نہیں کر دے گا, وہ اللہ الصمد ہے, سارے عالم سے بے نیاز ہے, تو اپنے عاشقوں کو بھی بے نیازی عطا کرتا ہے. مالک کی صفات اس کے غلاموں میں بھی آ جاتی ہیں. یہ باتیں بہت کم سنو گے, بلکہ یہی سن لو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس فقیر کی باتیں نایاب ہیں, لیکن کمیاب ضرور ہیں. یہ تواضع سے کہتا ہوں کیونکہ معلوم نہیں کہ اللہ کا کون سا بندہ کہاں چھپا ہوا ہے, لیکن یہ حضرت والا کی واقعی تواضع ہی تھی, ورنہ حضرت والا جیسا اس وقت روئے زمین پر پوری روئے زمین پر بڑے بڑے علماء کا اس میں ہے کہ اس حضرت جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. جب حضرت والا کی طبیعت ناساز ہوئی تو حاجی افضل صاحب تشریف لائے تھے، حضرت تانوی کے وہ مرید تھے، حضرت تانوی کے مرید تھے، اور مجھے مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ یہ وہی شخص تھے کہ مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ وہاں حضرت تانوی کے ہاں حاضر ہوئے تھے، تو کسی غلطی پر حضرت والا نے ان کو خوب ڈانٹ لگائی، بہت بہت ڈانٹا، ابھی نئے نئے تھے، رونے لگے، پھر اس کے بعد مجلس میں پھر اگلے دن پھر تین دن تک رہے، پھر حضرت والا کی ڈانٹ ٹپٹ جو حضرت کی ہوتی تھی وہ ہم جیسی ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہوتی، اس میں نفسانیت نہیں ہوتی تھی، حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرا ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ ہے، اس کی کوئی نقل نہ کرے، کیونکہ امت وعدہ تمہارے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ ممکن ہے امت تمہارے ناز نہ اٹھا سکے، کیونکہ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ باوجود ڈانٹ ڈپٹ کے حضرت نکال رہے ہیں اور وہ پاؤں میں لپٹ رہا ہے، تو حضرت فرمائے میرے اس طریقے کی ہر شخص نقل نہ کرے ورنہ امت اور دور ہو جائے گی، تو حضرت کی شان تھی، تو خوب ڈانٹ لگائی، پھر جب یہ جانے لگے تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری سے، فرمایا کہ مفتی صاحب یہ وکیل تھے، یہ غلط کرتے تھے، کہ وکیل مفتی محمد حسن صاحب میں نے آپ کے وکیل صاحب کی کیل نکال دی، حضرت کے یہاں کیلیں نکالی جاتی تھی، اللہ تعالی نے حضرت کو ایسا درک ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ خانقاہ کے دروازے سے جب کوئی داخل ہوتا ہے تو سارے امراض اس کے میرے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی کشف، یہ کوئی کشف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جس سے اللہ جو کام لیتا ہے اس سے اس کو ویسے ہی مہارت عطا فرماتے ہیں، جیسے حکیم ہوتا ہے کہ صورت دیکھ کے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کو کیا مرض ہے، حکیم اجمل خان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، مطب کے سامنے سے حکیم صاحب کی نظر پڑی اس کے اوپر، تو جب آگے چلا گیا تو کہا کہ ارے یہ کیسے زندہ ہے، تو اس کے بعد دو چار قدم پہ جا کے وہ گر کے مر گیا، تو کوئی کشف تھوڑی تھا، لیکن خیر اہل اللہ کو تو کشف بھی ہو جاتا ہے، اللہ والوں کو کبھی کشف بھی ہو جاتا ہے، لیکن کشف ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں تب کشف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے نہیں ہوتا، جیسے جو نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے تو جب اللہ کا چاہتے ہیں تو ظہور ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا، تو اسی طرح تو وہ یہاں حضرت والا کی عیادت کو تشریف بہت پہلے سے آتے تھے، جب حضرت والا شروع شروع میں اس میں گلشن اقبال میں کی خانقاہ میں تشریف لائے، تو یہ اسی وقت سے حضرت آج سے سمجھو کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، جب 1982 میں حضرت آئے تھے یہاں گلشن اقبال میں، اسی وقت سے وہ آتے تھے اور حضرت کو دیکھے ہوئے آنکھیں تھیں ان کی، تو وہ حضرت والا کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، حضرت والا حضرت جیسے اوپر بیٹھے ہیں تو نیچے آ کے بیٹھتے تھے، حضرت والا پھر ان کو زبردستی ہے کر اوپر بٹھاتے تھے، یا خود نیچے بیٹھے ہوتے تو اپنے پاس بٹھاتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت والا آپ کے اندر مجھے حضرت تھانوی کا رنگ نظر آتا ہے، آپ کے کو اس لیے بہت ہی ادب سے بہت ہی اکرام سے حضرت کے ہمیشہ اپنے یہاں سات نمبر میں جو بڑی مسجد ہے وہاں کے کئی سال تک جماعت واس فرمایا ہر جمعے کو لے جاتے تھے حضرت کی خدمت میں خود حاضر ہوتے تھے خود تو جب اس بیماری میں تشریف لائے اور حضرت والا کو دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا وہ بس کہنے لگے کہ حضرت میری کوئی سانس ایسی نہیں جا رہی کہ میں آپ کی صحت کے لیے دعا نہ کرتا ہوں ہر سانس میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر میں برکت فرمائے اور یہ مرض آپ کو جاتا رہے پھر وہ مسجد میں آ کے بیٹھے میرے سامنے کا واقعہ ہے مسجد میں حاجی افضل صاحب بہت بزرگ آدمی تھے تو مسجد میں بیٹھے اور فرمایا کہ اس وقت میرے گمان میں دنیا میں کوئی ولی اللہ حضرت کے درجے کا نہیں ہے حضرت والا کے درجے کا میرے گمان میں فرمایا کوئی ولی اللہ نہیں ہے اور جو ولی اللہ جو ہوتا ہے اور حضرت بھی فرمایا کہ حضرت اس صدی کے مجدد تصوف ہیں مجدد ہیں تو اور یہ جو مجدد جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جس علاقے میں اسے کام لے جاتا ہے ایک ہی مجدد ہوتا ہے تو اسی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا مجدد تھے اپنے اور خیر تو بڑے بڑے علماء نے اس کی تصدیق کی اور خود حضرت والا نے اسے میں نے خود سنا مدینہ منورہ میں حضرت والا نے کچھ لوگ آئے تھے وہاں جو لوگ ستایا کرتے تھے ان کے اور آدمی سے کچھ لوگ آئے تو حالانکہ وہ سب حضرت سے محبت کرنے والے تھے مگر حضرت کو بات زمانہ یاد آ جاتا تھا تو حضرت نے مجھے جوش میں اس دن فرمایا کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ شیخ کے انتقال کے بعد یہ کیسے مرغا کھائیں گے اور مالٹا چوسیں گے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے یہ بھی دیکھو کتنی فلاحیت اور کیسی فلاحیت ہے اس کے اندر اور کیا توازو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ میرے دسترخوان میں دوسرے کھانا کھا رہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایک ایک ہزار میرے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں مجھے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا تو پھر فرمایا کہ اور لوگ مجھے یہ کہتے تھے لیکن اب لوگوں کو نظر آنے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کار تجدید لے رہا ہے یہ حضرت والا کے اپنے الفاظ ہیں میں اس کا گواہ ہوں اور بھی جو سب حاضر تھے ان کا اللہ تعالیٰ مجھ سے کار تجدید لے رہا ہے یعنی مجددی ہونے کا جو کام ہے وہ اللہ مجھ سے لے رہا ہے حضرت فرما دیتے تو ایک دفعہ پھر وہاں مولانا یوب سورتی جو بہت بڑے عالم ہیں آٹھ سال ترکیشور میں انہوں نے جو سب سے بڑا دار العلوم ہے اس میں حدیث کا درس دیا ہے مولانا شاہ راؤ صاحب کے خلیفہ ہیں اور حضرت والا کی زندگی میں حضرت کا انتقال ہو گیا حضرت ہردوئی کے خلیفہ تھے تو حضرت کو لکھا کہ حضرت مجھے یہاں لوگ آپ کا خلیفہ سمجھتے ہیں حضرت کے یہاں جا کے ٹھہرتے تھے وہ حضرت سے بالکل ایسی محبت کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے حضرت آپ میرے پیر بھائی ہیں بلکہ کہتے تھے حضرت آپ میرے سیکنڈ شیخ ہیں دوسرے شیخ ہیں تو مولانا یوب سورتی صاحب نے جو ساؤتھ افریقہ میں میرے سامنے کہا کہ حضرت وہ پچھلی صدی کے مجدد تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے لیکن اب آپ کے کارنامے بتا رہے ہیں کہ اس صدی کے مجدد آپ ہیں اسی طرح وہاں کے ایک مفتی صاحب تھے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے پہلے اور حضرت سے بہت پہلے سے عقیدت رکھتے تھے تو مفتی صاحب کے انتقال کے بعد وہ تذبذب میں تھے کہ میں کس سے بیٹھوں. تو مجھ سے پھر مشورہ کیا کہ میری حضرت والا سے وہ بہت محبت ہے اور بہت پہلے سے میں عقیدت رکھتا ہوں, لیکن مفتی صاحب کے لے جانے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے بیٹھوں. تو کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا تو تنہائی میں, میں نے کہا کہ وہ جس سے آپ کو مناسبت ہو اس سے بیعت ہو جائیے. کہ مناسبت تو حضرت سے ہے لیکن جو ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ کچھ ایسی بہانہ سے کیا. میں نے کہا جب مناسبت آپ کو ہے اور پھر آپ بیعت نہیں ہو رہے, اس کا یہ نفس کی چال ہے اور وہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پہلا شہر جو میرا تھا وہ زیادہ بلند درجے کا تھا, حضرت اس درجے کے نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ انہی کے سامنے انہوں نے ایک پوچھا, جب حضرت شیخ الحدیث کا انتقال ہوا تو اصل سے پوچھا حضرت شیخ الحدیث کے بارے میں مشہور اور سب کا قابل اس کو مانتے ہیں کہ وہ قطب الاقطاب تھے, اور اب حضرت کے بعد حضرت شیخ کے انتقال کے بعد کون قطب الاقطاب ہے, کون ہے اس درجے کا. تو حضرت والا سے سوال کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ تو میر صاحب سے پوچھ لو. میں کہا حضرت اب کی بات نہیں ہے, جب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ جیسا مجھے کوئی سب بزرگ میرے سر آنکھوں پر آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں نظر آیا. دیکھیے ہزار شمس و قمر کائنات میں دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. تو حضرت خاموش ہو گئے. تو میں نے کہا یہ واقعہ آپ کے سامنے تک تھا اور حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی تھی, اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضرت کہہ رہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. حضرت کی خاموشی دلیل اس بات کی تھی کہ جو میری بات تھی وہ 100% صحیح تھی. اب آپ کا بیعت نہ ہونا یہ نفس آپ کا حائل ہو رہا ہے. اور تو وہ پھر آ کے حضرت سے بیعت ہو گئے. اور میں نے کہا حضرت کو آپ کے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اگر بیعت ہونے کی ضرورت ہو تو بیعت ہو جائیے. حضرت والا کو, حالانکہ اس وقت حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا پہلا دوسرا ہی سفر تھا, کوئی اور زیادہ رجوع بھی نہیں تھا اس وقت تک. تو خیر وہ حضرت سے آ کے بیعت ہو گئے. پھر انہوں نے ایک دن آ کے بتایا تو دوسرے تیسرے دن جب بیعت ہوئے کہ میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا میں مفتی صاحب تھے ماشاء اللہ بہت اللہ والے آدمی ہیں, حضرت سے بھی ان کو اجازت ہے. مفتی محمود حضرت صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نتیجہ کے بھی خلیفہ ہیں. تو میں نماز مغرب کی پڑھ رہا تھا تو میرا آپ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں تھا, میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا. تو اچانک میرے دل میں یہ وارد ہوا حضرت کے بارے میں کہ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں اور بہت سے لوگ. تو یہ بات حضرت جب سفر ہو رہا تھا غالباً مدینہ منوری کا تھا تو یہ مولانا حسین بھیا صاحب میں اور لوگ بھی شامل تھے, حضرت کی گاڑی میں حاضر تھے حضرت کی خدمت میں. تو یہ بات چلی رہی کہ کسی نے کہا کہ مولانا سورتی صاحب نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ مجدد ہیں. تو میں بھی پیچھے بیٹھا تھا, حضرت اگلی سیٹ پہ تھے. میں نے کہا اوروں کا قول اتنا معتبر نہیں ہے جتنا حضرت والا کا خود کا قول ارشاد ہے. تو کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا حضرت نے مدینہ منورہ میں خود فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کار تدبیر لے رہا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا اب اہل اللہ کو تو یاد بھی نہیں، اس کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں، آگے کھل جائیں، پھر بھی نہ پہچان سکے ہم لوگ، اللہ معاف فرما دے. تو میں نے کہا کہ حضرت والا نہیں ہوں، یہ فرمایا تھا. تو حضرت فرمایا کہ میں نے کہا، میں نے کہا تھا. میں نے کہا جی حضرت میں ہی کو گواہ نہیں ہوں، اس وقت اور لوگ بھی تھے بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بھی گواہ ہیں، یہ بھی گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے سامنے فرمایا تھا. حضرت خاموش ہو گئے. اور یہاں بھی ایک دفعہ اپنے کمرے میں حضرت والا تھے، جب بھی طبیعت ناساز ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو یہ عارف بلوچ جو تھا یہ وہ دربان تھے وہاں، تو حضرت والا بالکل تنہا تھے، اور یہ جو خانقاہ کا جو دروازہ ہے، ایک تو حضرت کا جہاں ہوتے تھے وہاں، اس سے پہلے کا جو دروازہ ہے وہاں سے نظر بھی نہیں آتا کوئی، وہ یہ دیکھ رہا تھا حضرت والا کو، حضرت کا پلنگ ایسے بچھا ہوا تھا. تو حضرت والا بالکل تنہا تھے، تو اس نے سنا کہ حضرت والا فرما رہے ہیں اس دور کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں، اس دور کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں، اس دور کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں. اس نے سنا، پھر جب حضرت فرما چکے تو ہمت نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوا. اس نے کہا کہ حضرت والا آپ یوں فرما رہے تھے، کہ میں کہہ رہا تھا. حضرت میں نے خود سنا آپ فرما رہے تھے. حضرت خاموش ہو گئے. تو یہ عجیب شان اللہ نے حضرت والا کو عطا فرمائی تھی. تو بات کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لاہور میں بھی حاجی صاحب نے ایک دفعہ تھے تو یہی فرمایا تھا کہ اس دور کے رومی ہے مولانا حضرت والا کے بارے میں، حضرت والا نے فرمایا تھا. اور مفتی رشید احمد صاحب وہاں جب حضرت کی معارف مصروی شائع ہوئی تو اس میں حضرت کے عربی فارسی کے بھی اشعار تھے آخر میں ہیں. تو وہاں ایک سب سے بڑے عالم تھے نیشاپور کے، وہ نام میں بھول گیا ان کا، پہلی باری کسی کی جلد ہوگی اس میں ان کی تقریر بھی ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ حق کے مصروی اختر راب خاند ارا مصروی مولانا روح پندارد، جس نے بھی جو بھی مصروی حضرت والا کی مصروی اختر پڑھتا ہے اس کو مصروی مولانا روح سمجھتا ہے، حقہ کے مولانا اختر صاحب رومی اصلند. یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت والا کے بارے میں کہا مولانا کریم اختر صاحب اس دور کے رومی ہے. اور جب معارف مصروی چھپی کیا کیسا مٹایا تھا حضرت والا نے اپنے آپ کو، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حضرت مولانا یونس مولانا حسین بیات صاحب آیا کرتے تھے، طالب علم تھے اس وقت، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو وہ حضرت کی معارف مصنوعی لے جا کے مولانا بن نوری کو پیش کیا. تو مولانا بن نوری نے اس کے چند اوراق دیکھ کے اور کہا کہ اوہو یہ وہی صاحب ہیں جن کو میں حضرت والا کا خادم نہیں نوکر سمجھتا تھا. کہ خادم کی تو پھر بھی کچھ لوگوں کی نظر میں عزت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت نے ان کو اپنا پیسوں پہ رکھا ہوا ہے. میں دیکھتا تھا کہ لنگی پھٹی ہوئی ہے، بنیان پہ دبے پڑے ہوئے ہیں تیل کے، حضرت والا اشرفی تیل اور اشرفی معجون بنایا کرتے تھے. تو مجھے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ حضرت مولانا بن نوری نے فرمایا. اور پھر جو تقریر لکھی اس کے اوپر، سب سے بہترین تقریر مولانا بن نوری کی تھی. مولانا بن نوری فرمایا کہ حضرت مولانا کی مختص صاحب کی تالیف لطیف معارف مثنوی دیکھ کر مجھے موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکا. پھر حضرت ایک دفعہ حضرت مولانا شاہب راہ الرخ صاحب کے ساتھ حضرت والا منوری ٹاؤن میں حضرت منوری زندہ تھے ان کی خدمت میں حضرت دونوں حضرات تشریف لے گئے. مولانا منوری حضرت نے معارف مثنوی پیش کی حضرت منوری رحمت اللہ علیہ کو, تو حضرت منوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت کا معارف مثنوی وہ کیا آخر میں جو حضرت کی مثنوی ہے وہ کھل گیا, وہ حضرت نے پڑھا اس کو اور یہ شعر پڑھا. اہل دل آنکس کے حقلا دل دہد, دل ہے دورا کے دل رامی دہد. اہل دل وہ ہے, اہل دل آنکس کے حقلا دل دہد. اہل دل وہ ہے جو اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں اور دل اسی کو دیتے ہیں جس نے دل بنایا ہے. تو مولانا نے یہ شعر پڑھ کے فرمایا, لا فرق بینک و بین مولانا روم, آپ میں اور مولانا رومی میں کوئی فرق نہیں. اہل زبان جو ہے وہ جو قائل ہو جائیں, تو ابھی جو آپ کے بھی جو تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت کی مثنوی لے کے گئے تھے جو ایران سے نہیں آتے, افغانستان سے, وہ داڑھی والا کالی داڑھی والا طالب علم ہے جی, اسی ہے. اچھا اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں حضرت کی یہ فارسی اشعار سنائے تو ان کا کہ یہاں کے اہل زبان بھی ایسی زبان نہیں لکھ سکتے. ایسی فارسی میں جس وقت حضرت والا بعض دفعہ خطوط لکھتے تھے تو ایسے تھوڑی کہ سوچ کے لکھ رہے ہیں, ویسی برجستہ لکھتے تھے. فارسی ایسی حضرت والا تھی, فارسی عربی یہ سارا حضرت نے لکھا. التحصیل کیا التحصیل نہیں تحصیل کا جانا صبر جمیل پہ جو ہے نا, نہیں وہ عربی میں لکھا تھا, میں نام ہی بھول جاتا ہوں. تحصیل صبر جمیل تو عربی میں لکھا حضرت والا نے اور ایک ہی نشست میں لکھ دیا, چلو رسالہ تھا عربی میں, اس کو چھپایا بھی تھا. اس میں بھی روح کی بیماری ان کے علاج میں بھی ہے, میں ترجمے کیا. اور قواعد تو حضرت کے ایسے تھے کہ جیسے ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں, آج جو طالب علم پڑھتا ہے اس کو بھی ایسے سے قواعد نہیں ہوں گے معلوم ہوں گے. نائجیریا میں حضرت والا کی طبیعت کچھ ناساز تھی, جو صاحب حضرت کو بلا کے لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے حضرت کے فرمایا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے گا. حضرت کی طبیعت ناساز تھی, حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تو مجھ سے فرمایا کہ کچھ بیان کر دے, تو میں حضرت کے حکم کی تعمیر میں چلا گیا. تو وہاں پتا چلا دو عالم تھے, ایک تو مصری تھا, مصری عالم تھے بہت بڑے, اور ایک اور تھے. دونوں مصری عالم جو تھے یہ تو بہت ہی ان کے دماغ میں بڑائی ہوتی ہے. خیر مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا, میں نے بیان کنو مع السارقین پہ بیان کیا, پھر اس کا ترجمہ میں نے جو کیا کہ وہ کنو مع السارقین کے معنی کنو مع المتقین, یعنی متقی کے اس میں ہو جاؤ, تو متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو خیر اتنی میں فوراً حضرت تشریف لے آئے اور پھر حضرت اس کی تشریف فرمائی اور فرمایا کہ جب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صادقین کو متقین کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, تو قرآن پاک بھی میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خیر تو وہ جو مصری تھا وہ پہلے توکڑا ہوا بیٹھا تھا ایسے, اور جب حضرت کی بات ہوئی تو پھر ایسے ہو گیا. اس کے دن پھر اور بات حضرت پھر قواعد وغیرہ سب بیان فرمائے, درمیان میں سب بیان فرماتے تھے. پھر اگلے دن وہ آئے, پھر آ کے مجھ سے فرمایا کہ مجھے حضرت سے بیعت کرا دیجیے. میں نے کہا کیوں, کیوں آپ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ میں دو وجہ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے اس آیت پہ مجھے ہمیشہ اشکال رہا کہ متقی کا ترجمہ, صادقین کا ترجمہ متقین علماء کیوں کرتے ہیں, جبکہ صادقین کے معنی اور ہیں, متقین کے معنی اور ہیں. تو حضرت والا نے قرآن پاک سے ثابت کر دیا کہ اولئک الذین صدقوا, کہ صادق اور متقی ایک ہی چیز ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوئی, اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسا مستحضر علم نہیں دیکھا کسی کا بھی کہ آج تک حضرت والا کو صرف نہ ہو کی ساری قواعد یاد ہیں, جو کہ عموماً سب بھول جاتے ہیں, ہم بھی بھول گئے ہیں. انہوں نے کہا میں بھی بھول گیا, میں نہیں بیان کر سکتا کہ یہ مرفوع کیوں ہے, یہ منصوب کیوں ہے, یا جو حضرت باری کیا بیان کرتے تھے, جو کہ طالب علم پڑھتا ہے اس کو بھی ایسی یاد نہیں ہوتے. تو پھر وہ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ماشاء اللہ داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی تھی, حضرت فرمانے آپ وعدہ کریں داڑھی پوری رکھیں گے, اور پوری رکھتے پھر داڑھی رکھ لی. پھر دوسرے صاحب بھی ان کو تو یہاں بھی آئے تھے, حضرت والا کی غالب آلات میں بھی آئے تھے پہلے, پتا نہیں کیا نام تھا ان کا, وہ بھی عالم تھے, وہ بھی بیعت ہو گئے ماشاء اللہ. جہاں جاتے تھے علماء, اکثر علماء کا نوجوانوں کا اور علماء کا رجوع ہوتا تھا. سب سے پہلے علماء رجوع کرتے تھے, پھر اس کے بعد شروع سے ہی دیکھا تھا. تھانوی نے فرمایا کہ جس میں شیخ کے زیادہ تر علماء معتقد ہوں سمجھ لو وہ حق پر ہے, اور جہاں عوام کا ہجوم دیکھو تو سمجھ لو خطرے والی بات ہے. کیونکہ علماء تو اپنے علم کی روشنی میں پرکھتے ہیں, اور عوام بیچارے کیا جانے. وہ تو وہی ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں تو یقین چل نہیں ہے معراج پہ جا رہا ہوں. عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو علماء سب سے پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے اس کے سامنے, بلکہ جو معاند تھے اگر ان کو بھی آخر میں گھٹنے ٹیکنے پڑے. مولانا منصور الحق صاحب کے بھائی یہیں پڑے تھے نیو ٹاؤن میں, ان کا مزاج بھی وہی نقاد والا تھا. اور مولانا رفیق خطورانی جو وہاں کے حضرت کے میزبان کے بھائی تھے, وہ ان کا مزاج بھی بالکل نقاد والا تھا. خود مجھ سے سنا لیتے کہ ہم دونوں جب کوئی بزرگ آتا تھا تو ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس میں دیکھتے تھے کہ اس کے اندر یہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. اب وہ ہے کوئی انسان ہے, کہیں کوئی تسامو ہو گیا تو ہم اس کو متقیدہ ہو جاتے تھے, چاہے وہ مستحب بات ہو اس پہ عمل نہیں کیا اس نے تو متقیدہ ہو گئے کہ یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو کہنے ہم تو تنقیدی نظر جائزہ لینے کے لیے بیٹھتے تھے, حضرت کی مجلس میں بھی اسی لیے آتے تھے کہ دیکھیں کوئی بات ایسی نکل آئے کہ جو سنت کے مطابق نہ ہو, اس کے خلاف کوئی عمل ہو جائے. تین سال تک دونوں نے دیکھا کہ ہمیں خود بتا رہے تھے, مجھ سے خود بتا رہے تھے, کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملی. تو پھر ہم نے گھٹنے ٹیک دیا, پھر حضرت سے بیعت ہوئی. جب یہاں حضرت خدمت میں حاضر ہوتا تھا اس وقت حضرت کو میں جب تک وہاں نازم آباد میں حضرت والا رہے تو صبح سے شام تک رات تک گیارہ بجے تک حضرت کی خدمت میں میں اکیل تنہا ہوتا تھا. حضرت والا کبھی گھر تشریف لے جاتے تھے پانچ منٹ کے لیے پھر فوراً آ جاتے تھے. حضرت والا کہتے تیرے آنے کے بعد سے حضرت پھول پوری کے انتقال کے بعد سے مجھے سخت تنہائی محسوس ہو رہی تھی اور تیرے آنے کے بعد سے مجھے میری تنہائی ختم ہو گئی. تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ تو سب اپنے قصے والا اسی زمانے کے تھے. سب حضرت پھول پوری کے واقعات, حضرت تھانوی کے واقعات. حضرت تھانوی کو تو ہم نے حضرت والا کے پاس آ کے پہچانا, ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مجدد کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا مقام ہے ان کا. ہم ایسے ہی سمجھتے جیسے اور علماء ہیں, ایسے حضرت حکیم الامت بھی ہیں, وہ بڑے عالم ہیں, لیکن پہچان نہیں تھی حضرت نے پھر سارے حضرت کے جس یعنی حضرت کے ایک ایک مسلک کو نعت سے پکڑے ہوئے تھے. جب بنگلہ دیش میں جب حضرت والا پہنچے تو وہاں مولانا ہدایت اللہ صاحب اور مولانا محمد علی چاند پوری کے حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے تھے, اس کے بعد کسی سے بیعت نہیں ہوئے. مولانا چاند پوری نے مجھ سے خود کہا, بیچارے بہت ہی بھولے بھالے تھے, کہنے لگے کہ حضرت فرمایا کہ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا تھانوی کے ان کے کسی خلیفہ میں مجھے حضرت کا رنگ جیسا تھا وہ نظر نہیں آیا. سب کا معتقد تھا اللہ والے ہیں, لیکن وہ حضرت تھانوی کا رنگ کسی میں بالکل ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے رنگ میں رنگ گئے. تو کسی سے بیعت ہی نہیں ہوئے. پھر جب حضرت والا تشریف لے گئے حضرت کو دیکھتے ہی فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے حضرت تھانوی آ گئے. کہ حضرت کے بولنے کا انداز, حضرت کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, حضرت کے مزاح کا انداز, بالکل بات سے بات نکالنا جیسے حضرت تھانوی کا مزاج تھا. فرمایا کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی تشریف لے آئے. پھر وہ بیعت ہوئے. مولانا چاند پوری تو بہت پہلے بیعت ہو گئے, لیکن مولانا ہدایت اللہ صاحب تین سال تک آتے رہے حضرت کی خدمت میں. چلچلاتی دھوپ میں بعض دفعہ پیدل آئے, گرمی میں رمضان شریف میں جاتے تھے تو 80 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی. حضرت کی عمر تو اس وقت 60 سال ہوگی جیسے تھا. تو اس دھوپ میں جاتے تھے اور رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ فرمایا کہ روزے سے تھے, رکشا نہیں ملی, گاڑی میں بیٹھتی نہیں تھی, انہیں الٹی ہو جاتی تھی, تو رکشا نہیں ملی تو ایسی پیدل 3 میل چل کے پیدل آئے. پھر تین دن کے بعد, 3 سال کے بعد پھر اس سے بیعت ہوئے. اچھا 11:15 بجے چلا, حضرت کی باتوں میں پتا نہیں چلا. کیا حضرت والا حاجی کمال صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے حضرت والا, وہ ڈھال کا نگر میں ایسی خراب جگہ تھی. حاجی صاحب کا گھر تو بہت اچھا تھا, وہاں کے رئیس تھے وہ, اندر سے بہت اچھا تھا, باہر نکلتے ہی میری تو بھوکی بند ہو جاتی تھی. इधर नाला नाली बह रही है, गंदा नाला है, बच्चे बैठे हुए छोटे छोटे वही पेशाब पे हाला कर रहे हैं, और वो है भूख बंद हो जाती थी। तो हजरत वाला से कि वहां के हबीब साहब थे, हजरत हरदोई के मजाज भी थे, तो उन्होंने हजरत वाला से अर्ज किया कि हजरत वाला मेरे यहां आके ठहर जाइए शुरू में। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, यहां ठहरूंगा, यहां तो सब रईस हैं, सुबह शाम आएंगे, और वहां ये गरीब लोग हैं, ये यहां नहीं पहुंच सकते, मुझे उन्हीं में दीन फैलाना है। वही दीन तो वहां बहुत सी खानकाएं थी जारी पीरों की, तो हजरत वाला वहीं आके उसी यानी सन 82 से हजरत और सन 86 तक में से मैंने जाना शुरू किया, 4 साल वो, और फिर साल में 2-2 दफा भी वहां के लोग बुलाते थे, 2 दफा सफर होता था। तो सर उससे लेके और गालिबन 1998 में आखिरी सफर हुआ इसका वहां का, या ये इतने 15-16 साल हजरत वाला वहां जाके रहते थे, जबकि हजरत की तबीयत में कितनी नफासत थी। तो हजरत वाला वहीं रहे, और वहां ऐसा जबरदस्त काम हुआ कि ढालका नगर की हालत ही बदल गई, वो सारे बिदती पीर जो थे वो खानकाह सब खत्म हो गई। हजरत वाला हालांकि हजरत तो किसी का रद्द नहीं फरमाते थे, ये बड़ा हिरासत हजरत वाला के अमल से लोग देख देख के हो जाते। वहां का सलाहउद्दीन सबसे बड़ा गुंडा था, और वो बिदती पीर का बहुत खास था, तो वो हाजी कमाल साहब से और इतने बड़े बड़े थे उनके पास पहुंच गया और पैसे मांग रहा है, कभी 10,000 ले लिए, कभी 5,000 ले लिए, गुंडा था इसलिए सब डर के मारे उसको दे देते थे। फिर वो हजरत जब तशरीफ ले गए तो वो हजरत वाला को देख के ही बदल गया, तौबा कर ली और हजरत की बात सुन के, तो फिर वो सारे लोग सेठ थे सब खुश हो गए, हजरत की तो हमारा जान का दुश्मन, हम इसको देख के हमें डर लगता था, कभी जहां मिल गया कहीं 5,000 मांग दिए, कभी 7,000 मांग दिए, जो अब मना कर नहीं सकते थे हम इसको। खैर उसके बाद फिर वो हजरत वाला ने उसकी ऐसी दिलजोई फरमाई कि अपने पास बुला के खाना खिलाते थे उसको, जब वो आ जाता था तो हजरत ने इसको अंदर बुलाओ, थाली भी पूरी रख ली। फिर उसका जो पीर था तो उसने हजरत को जब देखा तो उसने कहा मेरा जो पीर है वो तो बहुत ही चक्करबाज है, उसको मैं क्या करूं, से मैं उसका इलाज करूंगा। तो वो उस पीर का काम यह था, जिन्नात को कब्जे में किया हुआ था, तो कहता जिस मौसम में जौन सा फल चाहो मैं मंगा दूंगा, सर्दियों में आम मंगा दिया करता था, वो लोग चला गया, उसने कहा कि आम चाहिए कर आंखें बंद कर, आंखें बंद कर नहीं, उसने वहां रखा हुआ है, तो जिन्नात कब्जे में कर ले, हराम है, वो चोरी करके जला के भी लिया है, और गर्मियों में सेब मंगा रहा है, ऐसे जो भी कह देता था। तो खैर उस दिन ये गया और इसने जाके उससे कहा कि मुझे मेरा गर्मियों का मौसम तक मेरा सेब को जी चाह रहा है, उसने कहा अच्छा अभी मंगवाता हूं। फिर आके वो बंद की, अल्लाह का करना हजरत की करामत थी कि वो थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि कोई और फल मंगवा लो, उसने कहा नहीं मैं सेब ही खाऊंगा। उसने कहा फिर चाह के बंद करो, बिजली बंद करा देता था, फिर वो डाला। फिर उसने कहा कि वो بھائی کوئی اور پھل بھی مل جائے, وہ تو مل نہیں رہا اس وقت. اس نے کہا تم نے کہا تھا کہ میں یہاں منگوا کے دوں گا. پھر تیسری دفعہ جب اس نے انکار کیا تو بجلی تو بجی بھی تھی, اس نے اللہ کے اس کے جو وہ ہوٹ لگائے ہیں اور سارے شور بچا دیا, اور یہ سارے بری دن جمع ہو گئے. اس نے خوب پٹائی کی اس کی, اور پھر یہ بے ہوش ہو کے لیٹ گیا. اس نے سوچا کہ یہ مریدین ماریں گے, تو کہنے کا حال نہیں اس کے اوپر وہ آ گیا تھا, حال آ گیا اس کے اوپر, حال آ گیا. تو اس کے بعد وہ جب باری باری کی چھینٹے دی اس کے اوپر ہوا تو چلے گئے. تو اس نے جب سب اس نے کہا کہ تلائی چاہیے, اس نے صلاح الدین نے کہا تھا تو گنڈا, اس نے پھر اس سے کہا کہ کل سے اگر میں نے تجھے یہاں دیکھا تو تجھے قتل کر دوں گا. وہ کر بھی دیتا, وہ تو ایسے آدمی تھا. بس وہ سب بھاگ کے اگلے دن نظر ہی نہیں آیا. اور اسی طرح آٹھ دس یہ جعلی خانقاہیں تھیں, سب ختم ہو گئی حضرت کی برکت سے. حضرت کمال صاحب کے فرماتے تھے کہ ان کے والد صاحب بھی بہت اللہ والے آدمی تھے, وہ کہتے تھے کہ یہاں ایک پیر صاحب آئیں گے باہر سے, وہ اصلاح کریں گے یہاں, کیونکہ یہاں کے موجودہ لوگ یہاں کے لوگ جو ہیں باہر کے پیر کو پسند کرتے ہیں, مقامی پیروں کو پسند نہیں کرتے. ایسا ہی وجہ حضرت تشریف لے گئے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ اب ایسے حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو بھیج دیا, میرے والد صاحب یوں کہا کرتے تھے. اب سب باتیں یاد آتی ہیں, تو شیر بھی ہو گئے. حضرت کی یاد میں کچھ شیر ہو گئے, مگر ابھی پورے جو یاد آتا سوچتا تو نہیں. اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, جب یاد ہمیں وہ آتے ہیں رہ رہ کے ہمیں تڑپاتے ہیں. اے شیخ میرے محبوب میرے, کیوں تنہا ہم کو چھوڑ گئے, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں. ایک آپ ہی تو تھے میرے ہمدم, ایک آپ ہی تو تھے ہمراز میرے, اب کس سے کہیں دل کی باتیں, ہر سمت اندھیرا پاتے ہیں. ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے, لمحات تمہاری صحبت کے یاد آ کے ہمیں تڑپاتے ہیں. بس اور بھی ہیں, اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, جب یاد ہمیں وہ آتے ہیں دل تھام کے ہم رہ جاتے ہیں, رہ رہ کے ہمیں تڑپاتے ہیں. اے شیخ میرے محبوب میرے, جو تنہا ہم کو چھوڑ گئے, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں. ایک تم ہی تو تھے میرے ہمدم, ایک آپ ہی تو تھے میرے ہمدم, ایک آپ ہی تو تھے ہمراز میرے, اب کس سے کہیں دل کی باتیں, ہر سمت اندھیرا پاتے ہیں. اللہ تعالی جنت میں پھر ملاقات کرائے گا, بہت ہی نصیب فرمائے. حضرت والا کے درجات اعلیٰ تو اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اچھا بہت آج تو دیر ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بھی ٹاپک دے دو بچوں.